طریقتك ہے مجمع مدنی مذاکرہ ہے مجمع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زياد رضي الله السلام بيج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 ہجری کے جمادی الاخری جو کہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آج تیسری رات ہے، تھرڈ نائٹ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے میں شائع کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اے پیارے آج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے،
عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے، سج گئی زمین، عرش سج گیا،
ہر صحابی نبی
جنتی، جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی، جنتی،
حضرت ابوبکر صدیق بھی
جنتی، جنتی،
اور فاروق اعظم بھی
جنتی، جنتی،
اور عثمان غنی
جنتی، جنتی،
ابو سفیان
خدمت میں ہوئے بکر عمر عثمان علی، اس بات رسول اکرم کے، بات رسول اکرم کے دربار عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔
معاشرے میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں پیسے والے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ اب والدین اپنے بچوں کو مہنگی گاڑیاں، کھلونے وغیرہ لے کر دیتے ہیں، اور بچے بڑی خوشی خوشی آ کر دکھاتے ہیں، اور جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ ضد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں؟ اور ایک اور بات یہاں آتی ہے کہ یہ کشمکش، یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ، یہ تو ساری زندگی کی کہانی ہے۔ اب وہ بچہ تعلیمی ادارے میں جائے گا، وہاں مختلف قسم کے دوست ہوں گے، وہ بچہ کاروبار میں، جاب میں جائے گا، وہاں پر بھی یہ کشمکش کمپٹیشن تو چلتی رہے گی. تو ایسے میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے اس کا کوئی پکا پکا حل اور سولوشن کہ ماں باپ کس انداز سے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان سکون قلب کس طرح حاصل کرے.
سبحان اللہ, بڑا جامع سوال ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت یہ کر سکیں گے. یہاں تو آوے گا آوائی بگڑا ہوئے, تربیت جیسی کوئی صورت ہے نہیں. اب یہ کھلونے کی تو ہم سمجھے, جیسے کہ پھل پڑوسی لایا پھل اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے, تو اس کے لیے یہ ترغیب ہے کہ وہ پڑوسیوں کو بھی دے. اگر پڑوسیوں کو نہیں دے سکتا, نہیں دینا چاہتا, نہیں دے سکتا, تو کم از کم چھلکے ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں پڑوسیوں کے بچے دیکھیں اور اس کی طرف للچائیں, ان کا دل مطلب جلے کہ ہم نہیں کھا سکتے یہ. تو یوں کھلونے بھی اگر پڑوسی جو ہے یہ چھپا کر رکھیں اور بچے ان کے سامنے نہ کھیلیں, ایسا کوئی ماحول بنے تو یہ کہ غریبوں کے بچوں کو ہرس پیدا نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ایسا ہے نہیں, پڑوسیوں کے بچے بھی آتے ہیں, خاندان والوں کے بچے بھی آتے ہیں دوسرے گھر, تو وہ اس طرح کے کھلونے دیکھ کر وہ اپنے گھر میں بالکل ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے. ماں باپ بےچارے کیسے سمجھا کہ یہاں بڑی مشکل سے وہ دو ٹائم پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے, یہ تمہارے لیے اتنے قیمتی کھلونے ہم لائیں کہاں سے. تو اب یہ تو ایک ہے, مطلب یہ ہر معاملے میں اس طرح کا حساب کتاب ہے. اور اب وہ چھپانے والی بات تو نہیں ہے, الٹا ٹپ ٹاپ دکھانے والی بات ہے. ڈیکوریٹ لوگ اسی لیے کرتے ہیں ڈیکوریشن کہ لوگ دیکھیں. جب سے امام غزالی نے فرمایا نا کہ یہ جو مالدار لوگ سجاتے ہیں نا اپنے گھروں کو, ڈیکوریشن کرتے ہیں اور یہ سب, ان کو دیکھو مت, گھاس نہیں ڈالو, ان کو دیکھو گے نہیں تو آپ ہی صحیح ہو جائیں گے. تو اب یہ ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, یہ ہو ماوا یہ کتنے کا لیا ہے اور یہ کیسا ہے, یہ کہاں کا ہے, انڈین پاکستان ہے یا باہر کا ہے, یہ کیسے آتا ہے, کہاں سے ملتا ہے. اب پیسے بیچتے ہیں, اپنی جیب میں پھوٹی بادام نہیں ہے, لیکن پنچایت ساری کرنی ہے سوال جواب. تو وہ جو مالدار سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ہے نا سر بڑا ہوا ہے اور وہ پھول رہا ہوتا ہے اور پھر دو چار کیا پانچ پچیس اور شو پیس ڈال کے وہ دبیڑ دے گا. غریب بھوکے مر رہے ہیں, جشن ولادت کا بلب جلائیں گے نا, سب کو غریب یاد آتے ہیں. غریبوں کو دینا چاہیے, بےچاروں کو, مریضوں کا علاج کرانا چاہیے, بالکل کرانا چاہیے, غریبوں کو بالکل کھلانا چاہیے. لیکن یہ کہ جشن ولادت کا بلب اتار کر ہی کھلاؤ گے کیا یار؟ یہ اپنے کروڑوں روپے کے شو پیس جو گھروں میں رکھے ہوئے, لاکھوں کروڑوں کے پلنگ اور سوفے اور خدا جانے کیسی کیسی آسائشوں کی چیزیں لوگوں نے اپنے بنگلوز میں ڈالی ہوئی ہیں, ان کو نکال کر غریبوں کو دو نا, ان پر کچھ بھی نہیں. بلکہ اسی طرح کے لوگ کہیں گے اب یہ موبائل فون چار لاکھ روپے کا موبائل فون ہاتھ میں ہے اور جشن ولادت کے بلبوں پر تبصرہ ہو رہا ہے. بارہ بلب جو میں نے 112 روپے کے لا کر لگائے ہوئے نا, اس میں تبصرہ ہو رہا ہے یار یہ غریب کو جانے چاہیے, اس میں لگانے نہیں چاہیے. تو اپنے چار لاکھ کا موبائل بیچ کر ایک لاکھ والا لے یار, تین لاکھ دے دے غریبوں کو. یہ مثال دی, میرا موبائل فون جو میرے ہاتھ میں چار لاکھ کا نہیں ہے, ویسے سمجھانے کے لیے کیا کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلی اپنی طرف کی آتی ہے, کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں, وہ ہر معاملے میں کہ اس طرح کے دوستیوں میں تو پیسے والے دوست جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا ہے ٹپ ٹاپ اور حساب کتاب کرتے ہیں, نوٹ بھی نکالیں گے, ہوٹل میں جائیں گے مل کے تو نیا نوٹ نکالیں گے کڑک کڑک, مطلب سب نمائشی انداز ہے. بلبلا ہوتا ہے نمائشی ہوتا ہے, پھٹ جاتا ہے پھر کچھ بھی نہیں رہتا. بس اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے, ہمیں سادگی عطا کرے اور عاجزی نصیب کرے اور کم پر قناعت کرنے والا دل دے دے, تھوڑے پر ہم کو صبر آ جائے, ورنہ ہر طرف یہ نعرہ لگا رہا ہے حل میں مزید حل میں مزید, بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. شیٹ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی مسٹر جان واپس کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی مسلمان کو فریب دینا بری عادت ہے, دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرنا کیسا؟
دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو, دھوکہ دینے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا. دھوکہ دینا یہ تو ظاہر کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. وہ جنگ کی صورت الگ ہے, جنگ میں دھوکہ دینا وہ ایک, وہ اس کے الگ اپنے مسائل ہیں. عام جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے یہاں وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں دے سکتے, نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو, کسی کو بھی نہیں دے سکتے. جو دیتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من غش فلیس منا, یعنی جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر کرنے والا اور دھوکا دینے والا جہنم میں ہے. اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کے باغ میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ہمارے یہاں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ دھوکا اگر ہے تو یہ تو بہت ہی معمولی سی ایک چھوٹی سی تو بات کی تھی, تو کیا اس کا کوئی پیمانہ ہوگا کہ دھوکا کتنا بڑا, یعنی کسی کو لاکھوں روپے لوٹے تو دھوکا کہلائے گا, یا کس طرح کا معیار ہوگا؟
بات چھوٹی بڑی میں کیا, اس میں کیا, ایک کلمہ پڑھا تو کافر مسلمان ہو گیا. چھوٹی بظاہر چھوٹ کم الفاظ ہے, نکاح میں قبول کہہ دیا قبول ہے نکاح ہو گیا, طلاق ہو گئی طلاق ہے نا, جو اس کی جو اسباب پائے جائے. خالی میں نے جیسے لفظ طلاق کہا یا کسی نے کہا طلاق, وہ نہیں, جنہیں اپنی عورت کو کہا طلاق, تجھے تین طلاق یا تجھے ایک طلاق, تجھے طلاق کہا نا, تو یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ میں تو ہوتا ہے. کسی کو گالی دی, ایک ہی گالی دی, دیکھے کوئی ٹرائی کرے تو پتا چلے گا کہ ایک لفظ میں کیا ہوتا ہے, سر پھٹتا ہے یا سر میں گولی لگتی ہے, ایسے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں, تو جان چلی جائے. تو دھوکا دھوکا ہے اور گناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری عمر 7 سال ہے, کیا میری نماز مسجد میں فرض ہے یا پھر میں گھر میں پڑھا کروں؟
مسجد یہ نماز فرض نہیں ہے, 7 سال کی عمر میں اگر نماز پڑھنا آتی ہے, سیکھ گئے اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو. اور مسجد میں اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ نجاست وغیرہ نہیں کرتا نا, اس کا ذن غالب پر تو لا نہیں سکتے, مسجد میں بچے کو لانا گناہ, اور ذن غالب نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات, تو بہرحال یہ کہ 7 سال کا بچہ ایسا نہیں ہوتا. اب اتفاق ہے کوئی اس کو ایسا مرض لگا ہوا ہے کہ جس سے وہ اس کو ہوش نہیں رہتا پیشاب وغیرہ کرنے کا, تو پھر تو اس کو مسجد میں نہ لایا جائے. تو عام طور پر 7 سال کا بچہ جو وہ سمجھدار ہوتا ہے, تو اب اس کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, شرارتی تو نہیں ہے, لوگوں کو تنگ تو نہیں کرے گا, اڑا اڑی تو نہیں کرے گا. بچے 7 سال سے بڑے بڑے ہوتے ہیں, یہ مسجد میں شور ڈالتے ہیں کہ نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں.
7 اور 8 سال کے بچوں کے حوالے سے مسجد میں آنے سے, تو ایسے بچے جو جس کی کوئی عادت تو آپ نے بیان فرمائی دی تھی, تو ان کی یوں ممانعت تو نہیں کی جائے گی؟ ان کو وہ اگر آتے ہیں اور مسجد کے اندر کوئی اس طرح کا شور شرابہ بھی نہیں ہے اور ان سے نجاست اور اس طرح کے بھی یہ غالب نہیں ہوتا, تو ان کو مسجد میں آنے دیا جائے گا؟ بلکہ یہ ایسے جو سمجھدار بچے کہلاتے ہیں, تو نابالغ سمجھدار کی اذان بھی صحیح ہی شمار کی ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا مانا گیا, تو مسجد میں بھی آنے سے ان کو نہیں روکا جائے گا, الا یہ کہ خارجی وجہ یعنی آپس کی نمازیوں کو تنگ کرنا, دوسروں کی نمازوں میں ڈسٹربنگ پیدا کرنا,
تو ظاہر ہے وہ تو لازمی طور پر ان کو روکا جائے گا، لیکن عام جو اس طرح کے بچے ہیں وہ اگر آتے ہیں اور آ کر جو ان کے نماز کے احکام ہیں اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو بالکل اجازت دی جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال فیس بک پیج پر آیا ہے ہمیں کہ عورت کس حد تک بال کاٹ کر چھوٹے کر سکتی ہے؟
عورت کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو پیچھے کے بال ہیں ان کو کندھوں سے انہیں اوپر کاٹ کر دینا، کندھوں سے اوپر آ گئے تب تو یہ تو حرام ہے، مردوں کی نقل ہے. کندھوں سے نیچے عورت کو بال رکھنے، اب کندھوں کے نیچے اگر کاٹے، کندھوں کے نیچے سے کاٹے، اب اس سلسلے میں اب فتح والے سنت سے یہ فتویٰ، عورتوں کو اپنے سر کے بال اس قدر چھوٹے کروانا کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو ناجائز ہو، حرام ہے. اسی طرح فاسقہ عورتوں کی طرح بطور فیشن بال کٹوانا بھی منع ہے. ہاں بال بہت لمبے ہو جانے کی صورت میں اس قدر کاٹے نا کہ اس سے مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جس طرح عموماً کنارے کاٹ کر برابر کیے جاتے، یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے بعد قسم واپس نہیں لی جا سکتی؟
سل وہ ایسا ہے کہ قرآن پر خالی ہاتھ رکھنا یہ قسم نہیں ہے، یہ الگ بات ہے قسم کو یہ زیادہ موقع کر دے، واپس لینے نہ لینے کا تو اس کا جیسے قسم کھا لی کسی نے کہ کل میں ناشتہ نہیں کروں گا، قسم کھا لی. اب اس کو واپس لینے کی صورت تو یہی ہے کہ کل کھانا کھا لے اور اس کا کفارہ دے دے، اگر کھائے بغیر نہیں چلتا، اسی مجبوری آ گئی ہے، یوں یہ واپس اب مستقبل کے لیے کھائی تو اب یہ کہ وہ ایسا نہیں کہ بچے تھو 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 کر لیتے، تھوئی نہیں ہوتی اس میں، یا کفارہ، وہ بھی کفارہ بھی کب جب قسم توڑی تو، ورنہ تو پوری کرے.
اس قسم کو پھر واپسی تو یوں نہیں لیا جا سکتا.
جی.
اب یمین منعقدہ یعنی آئندہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی جو قسم اٹھائی گئی ہے، تو اب اس کی وہی صورت ہے کہ اس کو قسم کو اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو اس پر وہ کفارہ ہی لازم آئے گا. البتہ یہ اس میں ضرور ہے کہ بعض قسمیں جن کو شریعت خود فرماتی ہے کہ اگر بھلائی دوسرے کام میں ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی نے قسم اٹھائی اور خیر اس قسم کے پورا نہ کرنے میں ہے، تو اس کو چاہیے پھر قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، تو وہ ایک الگ اس کی صورتیں بنے گی کون سی قسم پوری کی جائے اور کون سی قسم پوری نہ کی جائے، بلکہ ان کو توڑ دے اور اس کا جو کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 صدقہ فطر 10 مختلف لوگوں میں ایک ایک صدقہ فطر ان کو دینا، یہ اس کا کفارہ ادا کرے.
اچھا توڑنے کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل کر گزرے.
جی
یہ ہے نا.
جی جی.
خالی نیت کر لینے سے کہ میں اب قسم توڑتا ہوں کفارہ دے دیا، یہ کافی نہیں ہے.
کفارے کی ادائیگی ہی قسم ٹوٹنے کے بعد ہے.
جی جی. اور ٹوٹے گی صورت میں کہ وہ کام کر لیا، مثلا وہی میں نے مثال دی کہ ناشتہ نہیں کروں گا،
جی
اب ناشتہ کیا تو قسم ٹوٹی،
قسم ٹوٹ گئی،
آپ کفارہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر ہی نبیل احمد سوال کر رہے ہیں کہ میں پاکستان ریلوے میں گارڈ ہوں اور میں قصر پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں؟ غالباً یہ سفر میں رہتے ہوں گے، اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
شرعی سفر اگر اس کا ان کا ہے تو اپنی آبادی سے باہر نکلتے ہی مسافر تو ہو جائیں گے، جبکہ ظاہر 15 دن تو رکنا ہی نہیں ہے ان کو، یا نہ اس سے زیادہ رکنا ہے، وہاں نہ جانا لگا رہتا ہے، تو جیسے ہی اپنی آبادی سے باہر ہوں گے، اور سفر بھی ان کا طویل ہے، اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے اور 15 دن رات سے، وہ بھیا کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ان کا سفر ہے، وہ شرعی سفر جس کو بولتے ہیں، تو اگر یہ شرعی سفر ہے تو آبادی سے، اپنے شہر کی آبادی سے نکلتے ہی یہ مسافر ہوئے، تب یہ وہاں قصر پڑیں گے، جب اپنی آبادی میں داخل ہو جائیں گے تو پوری پڑیں گے. آدھے گھنٹے کے لیے اپنی آبادی میں داخل ہوئے، اپنی آبادی میں آ گئے تو اب یہ پوری پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آفس میں کرسی پر بیٹھ کر جوتے پہنے قرآن پڑھنا کیسا؟
جوتے پہنے بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بہرحال اجازت ہے.
چلتے چلتے بھی تو قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ دھیان نہ بٹے. گندی جگہوں سے گزرے تو نہ پڑھے. تو ظاہر ہے عام طور پہ آدمی جوتے پہن کر ہی تو باہر ہوتا نا سڑکوں پہ روڈوں پہ.
اب یہ ایک الگ بات ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ آفس ٹائم میں ان کو تلاوت بھی کرنی ہے, تو یہ جو ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے اور کیا ان کا کام کاج ہے تو اس کے حوالے سے یہ غور کریں.
یہ خارجی سبب ہے کہ واقعی اگر وہ ڈیوٹی میں تو تلاوت کرے یا فون پر بات کرے, وہ سب میں پھر عرف دیکھا جائے گا اور وہاں کیا قانون ہے کیا معمول ہے وہ سب دیکھ کر ہی جواب بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی شخص کی اپنے داماد سے غلط فہمیاں ہو جائیں تو گھر کی خواتین کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, تو کسی کا اس طرح کا سوال تھا کہ اگر داماد سے غلط فہمیاں ہو جائیں تو والد صاحب کا ذہن کیسے بنایا جائے؟
اب غلط فہمی کیسی ہے یہ تو ابزار بتانے والی باتیں نہیں ہوتی. جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی گمان تو قائم کر نہیں سکتے. پھر یہ کہ حدیث پاک میں یہ حکم ہے ظنوا بالمؤمن خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا اچھی عبادت میں سے ہے. حسن الظن من حسن العبادہ, اس طرح مطلب ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے. اگر کوئی یہ غلط فہمی ایسی ہے کسی برے کام کی طرف اس کو منسوب ہونے کی اس کو مطلب وہم آتے ہیں وسوسے آتے ہیں تو اس پر یہ کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا. مومن کا کام جو ہے مسلمان کا ہر کام جو ہے نا حسن ظن پر حمل کرنا یہ واجب ہے. یعنی اس میں سے یہ پہلو ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے. جبکہ کوئی واضح صورت نہ ہو کوئی قرینہ نہ ہو اس کے برائی کرنے کا, خالی سن لیتے ہیں یا ویسے خیال آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یار ایسا لگتا ہے, میں چہرے سے پہچان لیتا ہوں میرے ایسا لگتا ہے, تو ایسا یہ ہو یا نہ ہو تو خراب ہو گیا ایسی پیشن کو یہاں کر کے. یہ بدگمانی پھر یہ نہیں ہے تو کس کو بدگمانی بولتے ہیں؟ خالی چہرہ دیکھ کر اس کو ایک عام آدمی بول دے کہ یہ فلاں گناہ میں پڑا ہوا ہے. کوئی اولیاء کرام پیشن کو ہی فرمائے وہ کسی کی اصلاح کے لیے کسی حکمت کہتے ہیں تو وہ ایک الگ باب ہے. جس سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وضو جب لوگ کرتے تھے تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں نا ہاتھ دھونے میں, یہ ہاتھ پاؤں منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ ہاتھ کے گناہ آنکھوں کے گناہ یہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. امام اعظم کو یہ گناہ نظر آتے تھے امام حنیفہ کو, تو کسی سے فرمایا کہ شراب سے توبہ کر لو, کسی سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو, اس طرح وہ توبہ کروائی آپ نے بازوں کو. پھر اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے سے یہ کشف جو ہے یہ دور ہو جائے کہ میں مومنوں کے بارے میں مجھے ان کے گناہ نہ پتا چلے پردہ رہے. پھر وہ کیفیت آپ کی جاتی رہی. ایک تو امام ابو حنیفہ کی یہ صورتحال تھی کہ اس طرح بطور کرامت بھی گناہ نظر آتے تھے لوگوں کے, تو آپ نے یہ دعا کر دی کہ یہ کرامت نہ واپس لے لے کہ مسلمان کے تعلق سے میرا سینہ صاف رہے. ایک طرف ہم حنفی کہلانے والے ہم لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کی ٹو میں پڑتے کہ پتا چلے گی کرتا کیا ہے, اور یہاں وہ داماد والا جو ہے کہ وسوسے آتے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں, تو یہ بھی غور کرے گی امام اعظم کا کیا کردار تھا کیا عمل تھا اور میرا کیا عمل ہے کہ میں خامہ کا ایک مسلمان کے بارے میں کیا کیا مطلب لے کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں, پھر اس کو یقین بھی کر لیتے ہیں. پھر اتنا بھی پتا نہیں ہوتا نا, اگر بولو نا شریع ثبوت تو بولے گا میرے پاس ثبوت ہے. کوئی کون سا ثبوت ہے؟ مجھے اس نے بولا تھا. ارے اس نے بولا تھا تو شریع ثبوت اس کو تو نہیں بولتے. تو وہ شریع گواہ ہوں اور جیسا فیل ہوتا جیسے مثلا دو مسلمان گواہی دے انہوں نے دیکھا ہو یا کوئی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں مرد مسلمان دو, تو یہ پھر ظاہر یہ علماء فیصلہ کریں گے اس کی گواہی قبول کریں گے نہیں کریں گے. وہ اب وہ عدالتیں جو شرعی عدالتیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کے عروج کے دور میں جب عملی کیفیات تھی، تو اب وہ صورتیں تو ہے نہیں. اسلامی عدالت جو واقعی جس کو قرآن و حدیث کی عدالت کہا جائے، میری معلومات تو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے 100% جس کو بولتے ہیں اسلامی عدالت، کہ سا ہر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہو، میری معلومات میں نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قوانین آگے پیچھے کے داخل کیے ہوئے ہوتے ہیں.
امیر الرسول سے عرض ہے کہ جس طرح سوال میں ظاہر ہوا تھا کہ مطلب جیسے سسر داماد کے متعلق اپنے کو ایسے ریمارکس دیتا ہے، تو یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بابا جب اولاد بڑی ہو جائے اور ایک والد کے متعلق کوئی بھی دوسرا شخص اگر ایسے منفی یعنی نیگیٹو جب کمنٹس دیتا ہے، تو اولاد کے دل میں بھی اس کی نفرت بیٹھ جاتی کہنے والے کی کہ میرے والد صاحب کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو اگر اس معاملے میں بھی اگر ہماری کوئی تربیت ہو کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے سامنے والے کے اوپر بھی امپریشن خراب پڑتا ہے،
بہت ساری تباہیاں مچتی ہیں خالی اولاد پہ نہیں. کوئی بھی سمجھدار مسلمان ہوگا نا وہ بھی نفرت کرے گا، گن کھائے گا یار کیسا آدمی ہے. تو اس طرح مطلب کسی کی برائی کرنے سے فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے، نقصان نقصان نقصان، غیبت توبت تومت، پھر وہ بغض و عناد پیدا ہوتا ہے دل میں، کینا پیدا ہوتا ہے. جیسے وہ اولاد کی آپ نے مثال دی کہ اولاد کہاں برداشت کرے گی کہ میرے باپ کی یہ برائیاں کرتا ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. بلکہ ویسے ہی کوئی برائی کرے نا کسی کی تو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا. یہ تو تجربہ ہے کہ کسی نے ایسے شخصوں سے واسطہ پڑا کہ جب دیکھو وہ غیبت کر رہے ہوں گے تو پھر کترا کر نکلنا پڑتا ہے کہ یار ابھی شروع ہو جائے گا، وہ ایسا یہ ایسا وہ ایسا، یہ اپنے آپ کو دیکھتا نہیں، سمجھ برے لگتا ہے، یہ جو اچھا ہے یہ بہت بہت بری عادت ہے. یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت، ان کو کھانا ہضم ہوتا نہیں جب تک یہ برائی نہ کر لے. بہت بری صفت ہے یہ، اسے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. بس ایک چپ سو سکھ قفل مدینہ لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا حقے کا پانی پینا جائز ہے؟
حقے کا پانی بھی ناپاک تو نہیں ہے، تمباکو ناپاک نہیں ہے، لیکن پانی کوئی پیتا ہو ایسا کبھی سنا نہیں ہے میں نے. بدبو ہو جاتی ہوگی تمباکو کی،
یہ بدبو ہوتی ہے.
ہاں پیے گا کون اس کو؟ تاہم ناپاک نہیں ہے، پیے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. تمباکو کھانا بھی تو ناجائز نہیں ہے نا، تو اس کا پانی پینے میں کوئی ناجائز تو نہیں کہیں گے، جبکہ کوئی اس میں نجاست نہ ہو یا کوئی اور وجہ نہ ہو. اب یہ کہ یہ صحت کے لیے مضر ہونا اس کا ثابت ہو تو وہ دما فرمائیں گے جیسے کہ کتنی مقدار میں پیا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
احمد رضا اتاری پرتگال سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ ہم اس وقت برف میں موجود ہیں اور سخت سردی ہے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم برف کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ برف پہ نماز ہو جائے گی؟
اگر برف اتنا سخت تہ جمی ہوئی ہے کہ جس میں پیشانی دستی نہیں چلی جاتی، فرش کی طرح ہو گیا سخت، اس پہ تو حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں، سجدہ ہو جائے گا وہاں. اگر یہ کہ دبانے کی کیفیت یہ پیشانی کے جتنا دباؤ دبتی چلی جاتی ہے، گنجائش نہیں ہے مزید، تو یوں دبتی ہی چلی جاتی ہے، تو پھر نہیں پڑھ سکتے نماز ایسی جگہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد طاہر ہے، میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ نماز میں چھینک آنا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، چار یار میں نبی جنتی جنتی.
ماشاءاللہ، نماز کے اندر چھینک آنا یہ شیطان کی طرف سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس چٹائی پہ نجاست لگ جائے، اس پہ پاک کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیئے گا.
اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ چٹائی کو یعنی کہ بہتے پانی میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ظن غالب آ گیا کہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پاک ہوئی، یا اس کو اس طرح پکڑ کر یا کوئی بھی ترکیب سے لٹکا کر اس پر بالٹی سے، جگ سے، گلاس سے یا پائپ سے یا نل سے پانی بہایا جائے، ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا. جب ظن غالب آ گیا تو اب یہ چٹائی پاک ہو گئی. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ناپاک چٹائی جو ہے تو یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا, اس کو بغیر بتائے بیچ نہیں سکتے. جیسے کسی مسلمان کو آپ نے چٹائی دے دی ناپاک, اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ ناپاک ہے بھائی, اتنے کی یہ ناپاک ہے, تو گھن کھائے گا, خریدے گا نہیں آپ سے, تو یہ عیب ہے. ہاں اس کو بتا دیا ناپاک ہے تو بولے ٹھیک ہے بھلے ناپاک ہے, اتنے کی ہے نا, وہ لے گیا. عیب بتانے کے بعد لے گیا تو وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز میں کھانسی اگر بہت زیادہ شروع ہو جائے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟
نماز توڑنے کا عذر تو نہیں, توڑنے کی ضرورت کیا, کھانستا رہے دم تو نہیں نکلے گا, اگر دم نکل گیا تو نماز خود ہی ٹوٹ گئی, توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی یہ سبب ہونا کہ نماز توڑنے کا, تو توڑ کے کیا کرے گا, توڑنے سے کھانسی رک تھوڑی جائے گی. اللہ عالم, جیسے مفتی شفیق صاحب کوئی مزید رہنمائی فرمائے. تو
یہ طبیعت کی وجہ سے, اگر طبیعت کا تقاضا یہی اس وقت کھانسی ہو رہی ہے تو اس میں توڑنے والی تو کوئی بات نہیں ہے, اس نماز کو جاری رکھیں. یا میں یہ بھی آپ سے سوال کروں گا کہ یہ کچھ لوگوں کی ایک نفسیاتی طور پہ نہیں ہوتا کہ جیسے نماز میں جماعت کے ساتھ بھی ہیں تو سجدے سے قیام کی طرف جانا ہے تو پوری مسجد میں ٹھیک ٹھاک یہ کھانسی کی گونج پیدا ہو گئی, اور پھر بعض اوقات ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا گلا خراب ہے, اس کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیا جائے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کئی بعض اوقات اس طرح کی ویسے ہی نماز میں سلسلہ جو ہے نا وہ بنائے ہوئے رکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
اس میں نفسیات یا اثر بھی ہوتا ہوگا. دوسرا ہے کہ ایک کو کھانسی آتی تو دوسرے کو بھی آئے گی, ایک کو پیاس لگے گی دوسرے کو لگے گی, ایک کو پیشاب لگتا ہے تو یہ جب ساتھ ہوتا ہے دوسرے کو بھی لگتا ہے, لائن میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, مطلب خاص کر رمضانوں میں زیادہ اس کا, تراوی میں. اب تراوی میں خود تو پڑھنی نہیں, تلاوت کرنی نہیں ہوتی ہے, اب یہ ہوتے ہیں فارغ تو شاید یہ اس میں بعضوں کا ٹائم پاس کرتے ہوں گے خاص خاص کے, یا وہ کباب سموسے بولتے ہوں گے. تو یہ کہ کھانسی کو ویسے روکنا چاہیے نماز میں بھی, اور علاوہ نماز بھی اگر روکنا آسانی سے ممکن ہو نا تو روکنا ہی مناسب لگتا ہے, کہ بلا ضرورت ٹھاؤں ٹھاؤں کرنے سے ظاہر گلا جو ہے نا اس کو کوئی نفع ہوتا ہو ایسا کوئی, یہ اس کی ورزش ہے گلے کی, ایسا کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانستے رہیں گے کرتے رہیں گے, ناک پوچھتے رہیں گے, ناک میں انگلیاں گھماتے رہیں گے, یوں یوں کرتے رہیں گے, یہ عادت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ فضول عادت ہوتی ہے عام طور پر لوگوں کی, اور یہ جانور بھی, صحیح بول رہا ہوں, جانور بھی ہوتی ہے, ایک جگہ کھو جاتے رہیں گے تو یہ آدمی بھی ایک جگہ کھو جاتا رہے گا, یہ کھجا کھجا کر پھر وہ اس جگہ واقعی خارش ہو جاتی ہے. یوں تجربہ ہے, کھجاتے رہو تو اب کھجانا پڑے گا, اب نہیں کھجائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. اب یہ ناک کو یوں یوں نہیں کریں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا, اب یہ کرتے رہو یوں. دوسرا گن کرتا ہو الٹی کرتا اس کو کرنے دو, آپ اپنا کام مت چھوڑو. یہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے لوگوں کی. حالانکہ ناک وغیرہ کو چھیڑنا جو ہے سب کے سامنے ویسے بھی نہیں مناسب, دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, بولے گا کوئی بھی نہیں. ناک میں انگلیاں گھماتے رہتے ہیں اور یہ کان میں یوں 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 کرتے ہی رہتے ہیں, مطلب بازو. پھر اگر حیا اور کم ہو گئی تو دیکھیں گے بھی انگلی کو دوسروں کے سامنے, وہ بھی تو اس سے وہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی نہیں بولتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. کوئی بھی جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا تکلیف ہوگی, ہم نہ سمجھے وہ بھی آپ کا بھائی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے بھائی کو بھی تکلیف ہوگی, جو خود کرتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی یہ دیکھ کر دوسرے کا. اس لیے وہ اس سے اپنی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے, یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں. اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ایک آدمی کا جو عکس ہے نا وہ تھوڑا ڈیم ہوتا ہے دوسرے کے سامنے, وقار کے ایک طرح سے وقار اس کا جو ہے نا یہ سمجھو مجروح ہوتا ہے, اس لیے وہ درست رہے. پھر یہ کہ ہر حرکت ہر سکنت پر قیامت کے دن سوال, اللہ کریم آسانی کر دے. ہے مطلب بچنا بہت مشکل ہے ان چیزوں سے, بہت مشکل ہے. عادت جس کی پڑ جائے نا اسے رہا ہی نہیں جاتا, اور نیند میں بھی یہ دھندے کرتا ہوگا. نکالنے کوشش کرے آدمی, کوشش کرنے سے بعض عادتیں نکل جاتی ہے. تکلف کے ساتھ کرے تو کوشش, ہاتھ روک لے پھر بھی جائے گا بار بار, پھر ہاتھ روک لے پھر روک لے پھر روک لے, تو عادت نکل سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بارے, سبحان اللہ, کچھ ہفتے پہلے ایک مسئلے کو میں لے کر کافی پریشان تھا, سوچا کہ مدنی مذاکرے میں سوال کے ذریعے آپ سے اس کا حل معلوم کروں. الحمدللہ جیسے ہی میں گھر آیا مدنی چینل شروع تھا اور مدنی مذاکرہ بھی جاری تھا. اس سے پہلے میں کچھ سوال پوچھ کے ڈالتا, الحمدللہ خود ہی پہلے اس پر اسی کا جواب چل رہا تھا. اللہ مزید آپ کی عمر میں, علم میں, عمل میں خوف کو برکت عطا فرمائے, آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتا ہے, آمین.
دارالعلوم غوثیہ رضویہ,
جی سبحان اللہ, رشد الایمان,
جی
ڈج کوٹ, دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈج کوٹ فیصلہ آباد, حاجی جنید مدنی, ماشاء اللہ سارے سنی مدارس ہمارے ہی ہیں الحمد للہ, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے اس ادارے کو بھی, اللہ پاک ترقی دے.
ہمارے حاجی جنید فرما رہے تھے جس طرح ہمارے طلبہ اکرام کا بیٹھ کر اس طرح جمع ہو کر دیکھنے کا سلسلہ ہے, الحمد للہ ان کی کوشش ہے کہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہیں پر ہمارے ادارے والے بھی اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح سلسلے کو جاری رکھیں گے.
انشاءاللہ الحمد للہ. پہلے بھی جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا, بالکل شروع کی بات کر رہا ہوں, جب آپ لوگ بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے, تب بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا ہم جا کر ہی مدارس میں ہی ٹھہرتے تھے. یہ ہم لوگوں کے مطلب اسلام کے براکی سے ایک طرح کے, یوں کہہ لیں جیسے قافلہ پنجاب کے فلاں شہر گیا, فلاں شہر گیا, سندھ کے فلاں شہر گیا, تو ان کے مدرسوں میں جا کر ہم ٹھہرتے تھے, پشاور میں جا کر یکا توت میں ہم ٹھہرتے تھے, مولانا پیر محمد چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں, سکھر میں جا کر ٹھہرتے تھے مفتی سکھر مولانا محمد حسین قادری رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں ٹھہرتے تھے, اصلی گھی میں پکا کے کھلاتے تھے ہم کو, ایسی محبت کرتے تھے مفتی سکھر کی بات کر رہا ہوں. اور میں یکات اتنے بھی بڑی مطلب شفقتیں ہوتی تھی مولانا پیر محمد چشتی صاحب کی. اسی طرح اور بھی میں یاد کرنے جاؤں تو مجھے سب کے نام یاد نہیں رہتے, مطلب کئی مدارس میں کئی دارالعلوم میں جا جا کے ٹھہرا ہوں, یعنی ہمارا قافلہ ٹھہرا ہے. میں کیا تو ایک جگہ کا وقت یاد آ رہا, یہ کہاں تھا اس شہر کا, تھوڑا کوئی کوئی یاد نہیں جاتا واقعہ. ہمارا ایک ہو گیا تھا تھوڑا حادثہ شاید, اور تھکے ہارے, اور رات کو بیان بھی تھا, اور ہم کو ایک مدرسے میں ٹھہرایا, کسی کمرہ دیا بیچاروں نے ان کو. اب طلبا اور یہ سب دیکھتے تھے یا نہیں, ہمارا قافلہ کی تو خالی دیکھتے تھے, کوئی بولتا نہیں تھا کہ یہاں ٹھہرو وہاں رکو. تو پھر میں نے بولا یار ہم لوگوں کو جگہ نہیں ہے جہاں ہم تھوڑا پاؤں سیدھے کر سکے رات کو ہمارے بیان اور ہماری اجتماع وغیرہ. پھر وہ ان کو تھوڑا میں نے یوں تیزی دکھائی تھی اپنائیت میں, تو وہ پھر ان لوگوں نے آئیے آئیے اور یہ پھر وہ انتظام کیا تھا رکنے کا. تو یوں بھی کہیں کہیں چٹکلے ہوتے تھے. تو ویسے الحمدللہ یہ مدارس ہیں تو یہ ایک آن بان شان ہے, یہیں سے علماء ملتے ہیں, مسجدوں کو امام ملتے ہیں, مؤذن ملتے ہیں. اگر یہ مدارس مائنس کر دیے جائیں نا تو معاشرے سے, تو پھر یہ مسجدیں خالی ہو جائے, نماز کون پڑھے گا, سرمایہ دار آ کے تھوڑی پڑھائیں گے, ایم اے نے تھوڑی پڑھائیں گے آ کے, یہ بھی امام ہی ڈھونڈیں گے کہ کہاں پڑھنا ہے جمعہ. تو الحمدللہ ہمارے مدارس کو مضبوط ہونا چاہیے, اللہ سب کو توفیق دے کے علماء کی خدمت کریں, مدارس کی خدمت کریں, ائمہ کرام کی خدمت کریں, اور ان کو مضبوط کریں تاکہ یہ بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کریں. ہمارے موسی نہیں, ہماری مسجدیں آباد کرتے ہیں, ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں, عید پڑھاتے ہیں, پانچ وقتہ نمازیں پڑھاتے ہیں, انسان بناتے ہیں. عالم ہی تو انسان ہوتا ہے, صحیح بات تو یہی ہے, انسان بناتے ہیں, معاشرے میں انسان بنا کر یہ سپلائی کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام صاحب جو ایکسٹرا چھٹیاں کر لیتے ہیں اور تنخواہ بھی کم ہو، تنخواہ کم ہے اور چھٹیاں زیادہ کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ امام صاحب اپنی سیلری میں سے کٹوتی کروائیں گے یا نہیں، اگر تنخواہ کم ہے امام صاحب تو؟
جو بھی قانون ہے نا وہ قانون ہے، تنخواہ کم زیادہ وہ اپنی جگہ پر جو بھی طے ہو عرف کے مطابق جو بھی ہو حساب کتاب تنخواہ کا، تو اب یہ کہ اتنی چھٹی، ایک چھٹی مہینے میں دو چھٹی جو عرف ہو اتنی تو نہیں کٹے گی تنخواہ، اس کے علاوہ اگر چھٹیاں کرے گا تو تنخواہ تو کٹے گی، کمیٹی اپنی طرف سے اس کو معاف بھی نہیں کر سکتی، کمیٹی بولے کہ تو امام صاحب گھر پہ بیٹھ تنخواہ ہم دیتے رہیں گے تو یہ قوم کے چندے میں سے اگر کمیٹی دے رہی ہے تنخواہ تو گناہگار ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسی پارٹی ہے کہ جو ساری تنخواہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ امام کی تنخواہ میں دیتا ہوں، اب امام اس نے امام کو چھٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے میں تنخواہ نہیں کاٹتا، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی امام کو اس لیے رکھتا نہیں مسجد میں کہ جب چاہے چھٹیاں کرے، پھر تو مسجد غیر آباد ہو جائے گی، تو پھر ایسے امام کو لوگ پھر چھٹی بھی دے دیتے، پوری چھٹی دے دیتے چھٹیاں کرتا رہتا، تنخواہ کٹوا کر بھی چھٹی کرنا اس کی بھی ضرورت ہو تو ہوگا، باقی خامہ کا چھٹیاں کرتا ہو تنخواہ کٹواتا ہو اور اپنا ٹھیا رکھتا ہو یہاں سے میرے ماننے والے چاہنے والے آتے ہیں اور نظرانے مجھے دیتے ہیں یا میرا آواز اور بیان اور خالی ایک ٹھیا بنا دیا ملاقات کا، وہ چھٹیاں کرتا رہے تو یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے۔ مسجد مسجد ہے، جب گھر کا نظام چلتا ہے دکان کا نظام چلتا ہے تو مسجد کے نظام میں اندھیر نگری چوپٹ راج کیوں، اس کا بھی بالکل جو درست خطوط پر نظام چلنا ضروری ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر آپ نے طلباء کرام کو فتح اور زجر پڑھنے کا ذہن دیں تو آپ ارشاد فرمائے کس جلد سے ان کو مطالعہ کرنا چاہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی کو ارشاد فرمائے۔
پڑھنے کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، جذبات الگ الگ ہوتے ہیں، پھر معلومات یعنی اتنا ذہن ہونا، یہ بھی سب کا یکساں ذہن نہیں ہوتا، کوئی ذہین ہوتا ہے کوئی کند ذہن ہوتا ہے کوئی درمیانہ ہوتا ہے۔ ویسے دلچسپی جنرلی یہ ہوتی ہے کہ جس میں عام مسائل ہوتے ہیں نا، دلچسپ مسائل ہوتے ہیں، جیسے وہ حضر و اباحت 21-22-23 جلد میں، یعنی کہ اس میں جو عام روزمرہ کے مسائل سمجھو ہیں تو یہاں سے شروع کر دیں تو شاید یہ کہ اس کا دل لگے، بڑے دلچسپ اس میں مسائل ملیں گے جو عام ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو یوں شروع کریں تو ایک چلتا رہے گا، گاڑی گیئر میں آئیے تو پھر آپ مدینے کی طرف اور اسپیڈ بڑھا دیں، مطالعہ کرتے رہے اللہ برکت فتح اور رضویہ شریف، تو واقعی جس نے پڑھا اس نے کہہ سکتے کمال کیا 30 جلدیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں تو کئی مضامین ایسے کہ جن میں علماء بھی سمجھ نہیں سکتے، عام عالم نہیں سمجھ سکتا، یعنی کئی فنون اس میں ہیں فتح رضویہ میں، تو جب تک وہ فن نہیں آتا ہوگا تو وہ فتح رضویہ کا وہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال پڑھتا رہے علماء سے پوچھ پوچھ کر آگے بڑھتا رہے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو مرجو بولتے ہیں، مرجو قول یہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے علماء کی محتاجی اس میں فتح رضویہ ہو یا بہار شریعت ہو یا کوئی مسائل کی کتاب ہو اس میں رہے گی، یعنی کہ ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کتاب میں لکھا دیکھ کر بس اس کو نافذ کر دے کہ یہ فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے، بس اللہ یہی ہے، 99% بھلے یہی ہے مسئلہ، لیکن مسئلہ وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اب دور بدل گیا، تغیر زمان جس کو بولتے ہیں، جو بھی اسباب ستہ ہوتے ہیں تو ان کے مطابق یہ فیصلہ کرے گا مفتی، اس لیے خالی کتاب پڑھ کر کوئی بولے کہ اب ہم آفتاب میں سورج بن گیا اور مجھ سے بڑھ کر کوئی علامہ ہو تو آئے میدان میں، یہ نہیں ہے، یہ فن ہے اور یہ سیکھنے سے آتا ہے، مسائل بتانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر ایک بتا رہا ہے، مختلف چینلز پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے شروع سے ابھی دیکھ لیں، میں جب شروع ہوا تو میں کہتا گھبرایا ہوا تھا، کسی نے اگر نوٹ کیا ہو تو بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، مجھے مطلب مطالعہ کیا ہوا سب کچھ کیا ہوا، لیکن بس ڈر رہا تھا یار کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے، غلط نہ نکل جائے، تو میں کہا مفتی صاحب کو آنے دو، مفتی صاحب کو آنے دو، پوچھتے ہیں اگر نوٹ کیا ہو تو. حالانکہ میں تو یہ مفتی صاحب یہ سب میرے بچے ہیں، یہ ان کی پیدائش سے پہلے میں مسائل بتاتا آ رہا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں، یہ سب کو ڈرنا ہے، اگر ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا تو آخرت میں پھنس جائیں گے، ادھر تو کون ہمیں پکڑے گا، لیکن آخرت سب کو ڈرنا چاہیے. لوگ بہت مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے جو ہیں گھر کے وہ مسائل بتا رہے تھے، عام آدمی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھو مفتی بنا پھرتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے اکابرین جو تھے، جو بزرگان دین، بہت ڈرتے تھے، یعنی کہ احیاء العلوم میں تو یہاں تک کی بھی لکھے ہوئے کہ جیسے ایک بزرگ کو کسی نے جا کر مسئلہ دریافت کیا، عالم تھے، تو رو پڑے، تو تمہیں کوئی یار ملا نہیں، میں ہی ملا کہ مجھے پوچھنے آ گئے، ڈر گیا کہ کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھا تو دیکھا کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے؟ میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا جب رات سونے لگو تو دل میں 3 مرتبہ کہو، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے. تو بزرگ فرماتے کہ میں اسی طرح دل میں پڑھتا اور ماموں جان کو بتاتا، تو وہ پڑھنے کی تعداد یعنی نمبر بڑھاتے گئے. جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے مرنے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ یہ تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا. پھر میں کئی سال اکیلے میں یہ پڑھتا رہا. پھر ایک دن میرے ماموں جان رحمت اللہ علیہ نے میرا نام لے کر فرمایا، اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. اس واقعے کو بیان کرنے والے لکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ اللہ پاک کی دیوی طاقت سے 25-25 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے اور باقی ساری زندگی نمک کھائے بغیر زندہ بھی رہے. حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ نمک کھانا ضروری ہے. یہ ان کی کرامتی حضرت سیدنا سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ تھے اور صدیق کے درجے پر فائز تھے. صدیق یہ ولیوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے سپر کوالٹی. تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ پاک اپنے علم و قدرت یعنی طاقت کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے، سب کی ہر بات کو سنتا ہے، یہاں تک کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو باتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. لہذا ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے. یہ جملے انشاءاللہ ہمیں ہر برائی اور گناہ سے بچانے میں مدد کرے گا. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں بڑھے اس لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
في خدا عشق مصطفى علم وعمل إصلاح معاشرة فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.